सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह का खिताब
19 سبتمبر 2024. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
میں آج آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ گزشتہ دو دنوں میں بالخصوص منگل کو رونما ہونے والے دلخراش واقعات پر اظہار خیال کر سکوں اور اپنا موقف پیش کروں. طوفان الاقصی حملے کے ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر گفتگو کرنے کے سلسلے میں تیاری کر رہا تھا تاکہ اس موقع کا ایک مکمل اور جامع تجزیہ پیش کر سکوں. گزشتہ سال کے دوران ہونے والے ان واقعات، نیز مقاومت اور صیونی حکومت کے درمیان ہونے والے خونریز تنازعات سے متعلق گفتگو کی تیاری کر رہا تھا، لیکن بہرحال پچھلے دو دنوں میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ ایک جائزہ لے سکیں اور ایک موقف اختیار کر سکیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر بات شروع کروں، مناسب اور ضروری ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی مناسبت سے پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کروں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، ختم الرسل اور سید الانبیاء بنا کر بھیجا. وہی شخصیت جنہوں نے قیامت تک باقی رہنے والی ایک امت کی بنیاد رکھی. میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے بھی تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ وہ فقہا و محدثین اور آئمہ کے عظیم استاد تھے، وہی جنہوں نے امت مسلمہ کو گزشتہ سینکڑوں برسوں میں اپنی زندگی کے دوران اپنی علمی دولت کے ذخیرے سے نوازا ہے. مناسب ہے کہ ہم آیت اللہ حسن رحمۃ اللہ کے چہلم کے موقع پر آپ سب کو تعزیت عرض کریں، لیکن حالیہ رونما ہونے والے واقعات باعث بنے کہ مرحوم کے چہلم کی مجلس عزا کو پروگرام کو ملتوی کیا جائے. وہ ایک عظیم مجتہد، ایک ممتاز فقیہ، استاد معظم، بہترین اخلاق کے مالک، سچائی اور روحانیت کے عملی نمونہ تھے. وہ ہر ایک کے لیے پدرانہ شفقت رکھتے تھے، مقاومت کے بہت بڑے حامی تھے، خاص طور پر عاشقان شہادت آپریشن کے لیے خداوند متعال کی رحمتیں ان پر نازل ہوں. ابھی جس مسئلے پر ہمیں بات کرنی ہے، اس حوالے سے پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں کوئی زخم لگے تو دشمن کو بھی زخم لگا ہے، وہی تکلیف دشمن کو بھی پہنچے گی. یہ وہ دن ہے جو ہم نے لوگوں کے درمیان رائج کیا ہے. ان دنوں کو ہم گردش دیتے ہیں. آپ سے خداوند متعال شہید لیتا ہے اور خدا ظالموں کو پسند نہیں کرتا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تم جان لو وہ جو کچھ تم جانتے ہو دشمن بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خداوند متعال خوب جانتا ہے. حالیہ واقعات کے حوالے سے میں تین اہم نکات کی طرف اشارہ کروں گا. پہلا نقطہ اخلاقی و انسانی رویے کے بارے میں ہے، جس کا تعلق گزشتہ دو دن میں پیش آنے والے واقعات سے ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور تیسرا نقطہ اس مسئلے پر سیاسی موقف کی وضاحت اور عوامی جہاد کی درخواست ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے. پہلے نقطے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے مناسب ہے اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان حالیہ دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں اور وہ افراد جو جنوب میں محاذ پر شہید ہوئے ہیں، ان کے اہل خانہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تسلیت اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. شہدا خداوند متعال کے ہاں بلند ترین مقامات پر فائز ہوئے ہیں، اور اسی طرح تمام مجروحین و زخمیوں کے لیے دعا گو ہوں، اور پروردگار عالم سے ان کے لیے جلد صحت یابی و تندرستی، نیز ان کے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں. مجروحین اور شہدا کے اہل خانہ، مقاومت اور مقاومت سے منسلک عوام کے حوالے سے الگ بھی بات کروں گا ایک خاص موضوع پر. ابھی میں لبنان کی حکومت، وزارت صحت، ہسپتالوں، طبی مراکز اور شہری دفاع کی مختلف تنظیموں، امدادی سینٹرز، ڈاکٹروں، نرس اسٹاف وغیرہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اور فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی نہیں کی۔ اکثر لوگوں کی آنکھیں زخمی ہوئی ہیں، زیادہ تر مجروحین کی آنکھوں پر زخم آئے ہیں۔ ان گزشتہ دو دنوں میں ہسپتالوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور اسی طرح ان گزشتہ دو دنوں میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، یہ سلوک، یہ رویہ، توجہ، ہمدردی اور انسانی اقدار کے اعلیٰ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اسی طرح میں خون کے عطیات دینے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لبنان کے مختلف حصوں میں، یہاں تک کہ کہا گیا کہ منگل کو جو کچھ ہوا وہ لبنان کی تاریخ کا سب سے بڑا خون عطیہ کرنے والا واقعہ تھا، یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے خون عطیہ کیا۔ اسی طرح میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے زخمیوں کو طبی مراکز منتقل کرنے میں مدد کی ہے۔ کسی نے کندھے پر اٹھایا، یا گاڑی میں، موٹر سائیکل پر، یا کسی بھی ذریعے سے ہسپتالوں تک پہنچایا ہے۔ میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے ان زخمیوں کو خون دیا، اور ان تمام ڈاکٹروں کا جنہوں نے دن رات اپنے کلینک کے دروازے زخمیوں کے لیے، معالجہ اور مرہم پٹی کے لیے کھلے رکھے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں لبنان کے عوام، لبنان کے عظیم لوگ، مختلف طبقہ زندگی کے افراد کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے سیاسی و قبائلی امتیازات اور تحفظات سے دور رہتے ہوئے یکجہتی اور وحدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امداد و حمایت کی ہے۔ میں ان تمام عہدیداروں، مذہبی اور سیاسی حکام، وزراء، نمائندوں، جماعتوں، سیاسی، تنظیمی اور ذرائع ابلاغ، سماجی اور ثقافتی اداروں اور تمام گروہوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ یہ ان شہدا کے پاکیزہ خون کی برکات میں سے ایک ہے۔ اس مظلومیت کی بدولت ہے کہ جو ہم نے پچھلے دو دنوں میں دیکھا، یہ اس خون کی برکتوں میں سے ایک ہے کہ ہم نے لبنان میں ایک عظیم اخلاقی انسانی سلوک دیکھا ہے۔ قومی اور عوامی سطح پر ہم نے ایسے مناظر پہلے نہیں دیکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور پاک خون کی برکتوں میں سے ہے۔ ان ممالک کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے جو مدد کے لیے پہنچے ہیں اور طبی ٹیمیں اور آلات بھیجے ہیں۔ مجھے عراق کی حکومت کا ذکر کرنا چاہیے، میں اسلامی جمہوریہ ایران کا نام ضرور لوں گا، جنہوں نے دسیوں زخمیوں کو ایران منتقل کرنے کی خاطر ہوائی جہاز بھیجا۔ میں شامی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے ہسپتالوں کے دروازے کھولے اور زخمیوں کو دمشق کے ہسپتالوں میں منتقل کیا۔ وہ تمام ممالک جنہوں نے لبنانی حکومت سے رابطہ کیا اور مدد کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا، نیز وہ تمام لوگ جنہوں نے اس جرم کی، اس جنایت کی مذمت کی ہے، عالمی سطح پر صہیونی حکومت کے اس مذموم اور وحشیانہ جرم کی مذمت کی ہے، تمام جماعتوں، اداروں، اہم شخصیات اور خاص طور پر یمن، فلسطین، عراق، شام میں مزاحمتی قوتوں، ان سب کی قدردانی کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خیر، اس پیراگراف کا تعلق شکر گزاری اور قدردانی سے تھا، اور آخر میں سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش سے دوچار کیا، ہمارا ساتھ دیا اور ہم اسی سمت میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ اور اب دوسرا موضوع جس پر مجھے کچھ بات کرنی ہے، اور وہ یہ کہ منگل اور بدھ کو جو کچھ ہوا تھا، خاص طور سے منگل کے دن ہونے والے دلخراش واقعے، جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ صہیونی دشمن نے ہزاروں پیجر ڈیوائس کو نشانہ بنایا اور انہیں ایک ہی وقت میں دھماکے سے اڑا دیا۔ اس آپریشن میں دشمن نے تمام اصول اور ضوابط اور ریڈ لائنز کی خلاف ورزی کی، کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اخلاقی، انسانی اور قومی معیارات کی خلاف ورزی کی ہے، یہاں تک کہ ان دھماکوں میں سے کچھ دھماکے ہسپتالوں میں ہوئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی پیجر تھے۔ اس لیے ہسپتالوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں اور گھروں میں یہ پیجر بم کی طرح پھٹے ہیں۔ گاڑیوں، سڑکوں، گلیوں میں حملے کیے گئے ہیں کیونکہ وہاں بھی یہ پیجر پھٹے ہیں، ایسا کہ عورتوں، بچوں سمیت ہر عام شہری اس سے متاثر ہوا ہے۔ در حقیقت دشمن نے حزب اللہ کے جوانوں کو نشانہ بنایا، لیکن اس تناظر میں اس نے پورے ملک کو نشانہ بنایا، ایک عام استعمال کی چیز کے ساتھ جو نہ صرف لبنان بلکہ پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے، ہسپتالوں میں، تجارتی کمپنیوں میں، دکانوں، نقل و حمل کے اداروں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دشمن نے اس چیز کو نشانہ بنایا ہے، اور پھر بدھ کے روز اس نے وائرلیس آلات کو نشانہ بناتے ہوئے اپنی کارروائی دوبارہ دہرائی، اور ایک مرتبہ پھر اس نے شہری علاقوں کو نشانہ بنانے میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا۔ ہسپتالوں، فارمیسی، صحت کے مراکز، عوامی اجتماعات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس جارحیت کے نتیجے میں دسیوں لوگ شہید ہوئے، جن میں بچے، خواتین اور عام شہری شامل تھے، اور ہزاروں لوگوں نے مختلف قسم کے زخم اٹھائے۔ ان کے اصل اعداد و شمار کا اعلان اگلے چند گھنٹوں میں کیا جائے گا، کیونکہ کچھ کو ہسپتالوں سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، کچھ کو داخل کیا جا رہا ہے، کچھ کے نام درج ہوئے ہیں اور کچھ کے نہیں۔ اسی لیے صحیح اعداد و شمار معلوم ہونے میں وقت لگے گا۔ یہ سب کچھ دشمن کا کیا جا رہا ہے۔ یہاں دشمن کے عزائم اور اس کے مقاصد کی نشاندہی ضروری ہے۔ دشمن نے پیجرز کے سارے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی تعداد جو 4000 سے زائد ہے۔ دشمن نے سوچا کہ یہ پرزہ، یہ پیجر حزب اللہ کی افواج میں تقسیم کیا گیا ہے اور صرف انہی کے پاس ہے۔ حزب اللہ کے مختلف یونٹوں میں اسے پہنچایا گیا ہے۔ جب اس نے یہ کام کیا، پیجر کو دھماکے سے اڑایا، تو دشمن نے جان بوجھ کر یہ کام کیا۔ جان بوجھ کر اس نے کم سے کم 4000 لوگوں کو قتل کرنا چاہا، ایک منٹ میں 4000 لوگوں کو قتل کرنا۔ لہذا دشمن نے اسی نیت اور اسی مقصد کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ یہ مقصد ان لوگوں کے علاوہ ہے جو مختلف علاقوں، ہسپتالوں، بازاروں اور دیگر مقامات میں مارے جائیں گے۔ دشمن یہ خیال کر رہا تھا کہ وہ حزب اللہ کے سپاہیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، حزب اللہ کے مجاہدوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اس کے جرم کی یہ سطح ہے جسے اس نے انجام دیا ہے۔ دوسرے دن دشمن نے اپنی مجرمانہ حرکت کو دہرایا، اور اس کا مقصد ہزاروں لوگوں کو مارنا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ وائرلیس استعمال کر رہے تھے۔ اگر میں ہزاروں نہ کہوں تو 1000 لوگ کہہ سکتا ہوں۔ یہی کل سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ پچھلے 2 دنوں کے اندر، منگل کو 1 منٹ کے اندر اور بدھ کو 1 منٹ کے اندر، یعنی صہیونی دشمن 2 منٹ میں کم از کم 5000 لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کسی اصول و ضوابط کی طرف توجہ کیے بغیر۔ دشمن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیسے مارے جا رہے ہیں اور کیسے انہیں قتل کیا گیا ہے۔ دشمن کا خیال تھا کہ اس کارروائی سے بہت سے زخمی بھی مار دیے جائیں گے، تو ہم اس مجرمانہ فعل کو کیا نام دے سکتے ہیں؟ نسل کشی کا جرم، اجتماعی قتل، ایک اجتماعی قتل گاہ۔ اس فعل کو اور کیا کہیں؟ ہم منگل کے قتل عام اور بدھ کے قتل عام کو ایک ہی شمار کرتے ہیں، تاکہ دشمن کا جرم سنگین ہو جائے۔ ہمارے خطے میں کینسر کی اس رسولی کے وجود میں آنے کے بعد سے یہ کینسر کا جرثومہ، دشمن کی طرف سے قتل کیے جانے والوں کے ریکارڈ اور اس سیاہ کارناموں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور در حقیقت یہ کینسر کا جرثومہ اس خطے میں ایک مطلق برائی سمجھا جاتا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ قتل، لبنان کے عوام، مقاومت، خود مختاری اور سلامتی کے خلاف جارحیت ہے۔ اسے جنگی جرم یا اعلانیہ جنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس جرم کو کوئی سا بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ اس مجرمانہ فعل کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ یہ دشمن کی نیت اور اس کا مقصد تھا۔ پروردگار عالم نے اپنی وسیع رحمت و لطف و کرم کے صدقے میں ہم سے بہت سی مصیبتوں کو دور کیا ہے، اس لیے کہ بہت سے زخمیوں کے زخم معمولی تھے، جو کہ ممکن تھا وہ بھی شہید ہو جاتے۔ بڑی تعداد میں پیجر خراب ہو چکے تھے یا ہمارے عزیزوں سے دور رکھے ہوئے تھے، اور کچھ ابھی عوام نے خریدے ہی نہیں تھے۔ پروردگار نے ہم پر جو کرم کیا وہ یہ بھی تھا کہ ہم آپ جو ہمدردی اور بہترین انسانی و اخلاقی رویوں کا مشاہدہ کیا ہے، مدد کرنے کے لیے لوگوں کا جذبہ جو ہم نے خود دیکھا، کوئی بھی زخمی زمین پر نہیں پڑا رہا۔ فلاحی تنظیمیں، ہلال احمر اور مختلف سماجی تنظیموں اور ساری قوم جذبہ ایثار کے ساتھ میدان میں اتری، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور دوسرے ملازمین نے بہت تیزی کے ساتھ صورتحال کو سنبھالنے میں جدوجہد کی، اور ان کی یہ کوششیں دشمن کے ارادوں میں رکاوٹ بن گئیں۔ دشمن کے مقاصد پورے ہونے میں وسیع سطح پر رکاوٹ بنے ہیں، کیونکہ گزشتہ دنوں کے اندر دشمن کا ارادہ 5000 لوگوں کو قتل کرنے کا تھا، جو خداوند متعال کے فضل و کرم سے ناکام ہو گیا۔ اسی طرح لوگوں کی مخلصانہ کوششوں، عوام کی جرات و ہمت کے ساتھ ناکام ہو گیا۔ دشمن کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ سرکاری و عوامی اداروں اور لوگوں نے کوشش کی اور اس مضمون مقصد کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ جو کچھ ہوا اور کس طرح سے یہ واقعہ رونما ہوا، اس بارے میں ہم نے کئی ایک تحقیقاتی ٹیمیں بنائی ہیں، ماہرین سیکیورٹی، تفتیشی وغیرہ، جن میں ان دھماکوں سے متعلق تمام حالات و واقعات پر تحقیقات کی گئی ہیں۔ ہم تقریباً اس حتمی نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ابھی وقت درکار ہے تاکہ ہم کسی آخری رائے تک پہنچ سکیں۔ بہرحال انتہائی باریک بینی کے ساتھ اس مسئلے پر تحقیقات جاری ہیں، لیکن مجموعی طور پر اس معاملے کے ہر حوالے سے تحقیق کی جا رہی ہے۔ اس کمپنی کے حوالے سے جس نے ان ڈیوائسز کو تیار کیا، فروخت کیا اور انہیں مختلف مراحل تک پہنچایا اور بالآخر پیداوار سے لے کر صارفین تک، یہ معاملہ زیر تفتیش ہے۔ مستقبل قریب میں ہم واضح اور قطعی اور یقینی نتائج سے آگاہ ہو جائیں گے اور ہم ان نتائج کی بنیاد پر اقدامات کریں گے، اور میں بذات خود اس بارے میں جلدی نہیں کروں گا، اور میں تکنیکی مسائل اور یہ کہ اس بارے میں تجزیے اور نظریات موجود ہیں اس گفتگو میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ یقینی نتائج کیا ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ سے اور بہت سے لوگ جو حقیقت پسند ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم واقعی ایک سیکیورٹی اور انسانیت سوز حملے کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ حملہ کم از کم لبنانی مقاومت کی تاریخ میں بے مثال تھا، اور میں لبنان کی تاریخ میں اس سطح کی جارحیت کی بات کر رہا ہوں، اور اگر دشمن کے ساتھ لڑائی کی تاریخ میں دیکھیں تو اس کی مثال نہیں ملتی، علاقائی سطح کی بات ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی جارحیت، ایسا قتل، ایسا حملہ اور ایسا جرم دنیا میں بے مثال ہو، یعنی پیجرز ڈیوائس اور میسنجر جو عام لوگوں کے پاس ہیں ان کو بڑے پیمانے پر تباہ کر دیا جائے وسیع سطح پر۔ جی ہاں، ہمیں اتنے بڑے اور شدید حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کھلی جنگ اور براہ راست حملہ ہے، چونکہ مغرب اس کے ساتھ ہے۔ مغربی حکومتیں، دوسری حکومتیں اور طاقتیں جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور جدید صلاحیتیں ہیں، وہ ہمارے مد مقابل ہیں۔ جب ہم اس جنگ میں داخل ہوتے ہیں، ہم اس تصادم میں داخل ہوتے ہیں، تو ہم توجہ، مہارت، قربانی اور دلائل کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اور ہم فتح مند ہوتے ہیں۔ اب تک ہم ان مختلف مراحل میں واقعی فتح یاب ہوئے ہیں، لیکن پوری تاریخ میں اس سے قطع نظر کہ اس میں تنازع کے فریق کون ہیں۔ جنگ کی نوعیت تصادم ہے، ایک دن ہمارے حق میں ہے، ایک دن ہمارے خلاف ہے، ایک دن دشمن کے لیے اور ایک دن ہمارے لیے ہے۔ منگل اور بدھ ہمارے لیے بھاری اور خونی دن تھے، گو کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں کامیاب ہوئے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے، سربلندی، فخر، غرور سے۔ لہٰذا ایک ضرب آپ کو نیچے گرا دے اگر کاری ضرب ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ بڑا، مضبوط اور بے مثال حملہ ہمیں نیچے نہیں گرا سکے گا، اور نہ ہی کبھی گرا سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہم اس تجربے اور اس سے سیکھے گئے اسباق اور حاصل شدہ عبرتوں کی بنیاد پر مضبوط تر، طاقتور تر اور مستحکم تر ہوں گے، اور ہم ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے مسلح ہوں گے۔ دشمن نے یہ کام، یہ جرم اور یہ قتل کیوں کیا، یعنی میں اس کے مقاصد کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کو اپنے مقاصد کے حصول سے روکا جائے، اس دشمن سے جو اس طرح کے جرائم سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی شروع ہوا، اور آئندہ چند ہفتوں میں ہم طوفان الاقصی کی پہلی سالگرہ پر ہوں گے۔ اس مبارک طوفان کو پورا ایک سال مکمل ہو جائے گا۔ 8 اکتوبر کو لبنان میں حمایتی محاذ شروع ہوا، اور ہم نے طوفان الاقصی کی حمایت میں کاروائیاں شروع کیں جو اب تک جاری ہیں۔ یہ حمایتی محاذ دشمن کے خلاف بہت مؤثر ثابت ہوا ہے، اس کی گواہیاں بھی دشمن کی طرف سے ملی ہیں۔ یہاں وہاں جو کچھ کہا جاتا ہے ہمارے لیے اہم نہیں۔ کچھ لوگوں نے پہلے دن سے ہی مختلف روش اختیار کی اور کہا کہ حزب اللہ کا یہ کام مفید نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ البتہ دشمن جو کرتا ہے وہ اہم ہے۔ جب دشمن کے سربراہان و حکام، موجودہ یا سابق سربراہان، اور دشمن کے فوجی، ان کے فوجی سربراہ، دشمن کے فوجیوں کے کمانڈرز، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح شمالی محاذ کا تجزیہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ ہمارے لیے اہمیت کا حامل یہ سب کچھ ہے. کچھ ہیں جن کے پاس معلومات ہی نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ تجزیات کرنے لگتے ہیں, لہذا جن کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. مثال کے طور پر دشمن فوج کے جنرل اسٹاف کے سابق ڈپٹی چیف, اس نے کہا کہ گزشتہ مہینوں کے دوران شمال میں جو کچھ ہوا وہ اسرائیل کی پہلی تاریخی شکست ہے. دوسرے بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حزب اللہ شمال میں اسٹریٹجک مقاصد حاصل کر رہی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ناکام ہو گئی ہے, وہی کہتے ہیں کہ انہوں نے, یعنی دشمن خود کہتا ہے کہ انہوں نے شمال کو کھو دیا ہے. یہ وہی ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ حزب اللہ نے شمالی علاقوں میں پہلی بار ایک حفاظتی پٹی قائم کی ہے. یہ وہی ہیں جو شہری آبادی کی ہجرت پر بات کر رہے ہیں. یہ وہی ہیں جو بھاری نقصانات کی بات کر رہے ہیں. یہ وہی ہیں جو ان مصائب اور تکالیف اور اس تجزیاتی جنگ کے بارے میں بولتے ہیں, ایک ایسی جنگ جس نے دشمن کی طاقت کو تباہ کر دیا ہے. غزہ کی پٹی میں دشمن کی جنگ کے باوجود اور مغربی کنارے میں دشمن نے اپنی افواج کو شمال سے نہیں نکالا. انہیں اصل خطرہ شمال میں ہے اور حقیقی جنگ اور بڑی جنگ شمال میں جاری ہے. دشمن کے ایک چینل نے گزشتہ دنوں کہا کہ ضروری ہے صیونی حکومت کی افواج بحری ہتھیاروں سے فائدہ اٹھائے کیونکہ وہ اس حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں, اس میدان میں کمی اور کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں. ان کے جملے یہ ہیں کہ آپ شمال کو کھو چکے ہیں, شمالی علاقوں سے فریادیں اٹھ رہی ہیں. یہ جملے خود ان کے ہیں, خود وہ کہتے ہیں. نتن یاہو کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ نتن یاہو کو پہلے شمال کی مشکلات حل کرنی چاہیے. وہ خود ہی کہتے ہیں کہ شمال میں سب سے زیادہ دباؤ ہے, سب سے اہم محاذ جس نے دشمن کی طاقت کو توڑ دیا ہے شمالی محاذ ہے, یمن کا محاذ ہے جو بحیرہ احمر, بحیرہ عرب اور اقیانوس سے ہند سے جو انہوں نے دشمن پر حملے کیے ہیں. اسی طرح ہر ہفتہ یمنی لوگوں کا میدان میں آنا دشمن کو پریشان کیے ہوئے ہے. لبنان کے محاذ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے پوری طاقت کے ساتھ دباؤ کو برقرار رکھا ہوا ہے, اور اہم بات یہ ہے کہ دشمن اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کے لیے سب سے اہم موضوع ہے جو مقاصد کے حصول اور جنگ بندی کے لیے بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے. پہلے دن سے دشمن نے کوشش کی کہ لبنان کی حمایتی محاذ کو بند کر سکے, اس کی کاروائیوں کو روک سکے, اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر سکے. اس حوالے سے اس نے بہت زیادہ کوشش کی ہے. میدان میں وہ واضح طور پر جنگی قواعد و ضوابط کی پابندی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر ان گزشتہ 11 مہینوں کے دوران دشمن کو 1% بھی یقین ہوتا کہ وہ لبنان کی مقاومت پر غلبہ پا لے گا تو یقینی طور پر وہ ایک بڑی جنگ شروع کر دیتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا. غزہ کے محاذ اور لبنان کے محاذ کو الگ کرنے کی کوششیں لبنان کو ایک بڑی جنگ کی دھمکی. آپ کو یاد ہوگا کہ 11 مہینوں کے دوران اکثر دشمن ہمیں دھمکیاں دیتا رہا ہے. لبنان میں, عرب دنیا میں بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ 2 دن بعد, 1 ہفتے بعد ایک بڑی جنگ, ایک بڑا حملہ شروع کر دے گا. ہم آج بھی ایسے ماحول میں لڑ رہے ہیں. ان دھمکیوں کا مقصد صرف لبنان کی حکومت, لبنانی قوم اور لبنان کی مقاومت پر دباؤ بڑھانا تھا, اور اسی طرح سب پر لبنان کے تمام مقاومتی گروہوں اور بالخصوص حزب اللہ نشانہ تھے تاکہ اس محاذ کو بند کر سکے. قائدین اور سربراہان اور عظیم مجاہدین کو قتل کرنا, ہزاروں گھروں کو تباہ کرنا, عوام کو وحشت زدہ کرنا, لوگوں کو دھمکیاں دینا, رات میں تیز آوازیں چلانا, یہ سب جنگ کا حصہ ہے. یہ حملہ بھی اسی سلسلے میں ہوا. یہ مجرمانہ کاروائی بھی دشمن کی کوششوں کی اسی فریم ورک میں کی گئی. دوسری جانب مقاومت ابھی تک اپنی پوزیشن پر باقی ہے, کھڑی ہے, اور دشمن نے اپنا وہ رخ بے نقاب کر دیا جسے واضح طور پر جرم سمجھا جاتا ہے. دشمن نے کوشش کی, اس نے سوچا کہ ان اقدامات سے عوام کو قتل کر کے یہ جرم جو اس حکومت کی طرف سے انجام دیے گئے, اس کا مقصد وہی تھا جو اس آپریشن کے چند گھنٹوں بعد ظاہر ہو گیا تھا. دشمن کی کاروائی کے بعد سرکاری اور غیر سرکاری تمام چینل سے دشمن کے پیغامات ہمیں موصول ہوئے, اور یہ کہا گیا تھا کہ دشمن لبنانی محاذ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مقاومت غزہ کی حمایت نہ کرے. اس لیے مقصد واضح ہے, مقصد لبنانی محاذ کو, حزب اللہ کے محاذ کو روکنا ہے. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ حملہ پیشگی حملہ تھا یا دوسرے حملے کے لیے ابتدائی کارروائی تھی تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن جو بات واضح اور نمایاں ہے اور جو بات سرکاری اور غیر سرکاری چینلز کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی ہے، اس کا اعلان کیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ دشمن کا مقصد یہ تھا، اور صہیونی حکومت نے خود اس آپریشن کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا مقصد مقاومت کو روکنا، ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا اور غزہ کی پٹی کے ساتھ ہونے والے جنگ سے دور ہٹانا ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل میں جو باتیں اٹھائی جاتی ہیں، جیسے کہ قرارداد 1701 اور دیگر مسائل، یہ سب ایک بہانے سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ سب غزہ کی مزاحمت کو، غزہ کی مقاومت کو روکنے کی خاطر ہے۔ لہذا ہم نے جو کچھ کیا اور شہداء دیے، قربانیاں دیں، اور در حقیقت ہم نے ایک سال کے دوران سخت اور خونریز تصادم کیا، اگر وہ جو چاہتے ہیں تو ہماری قربانیاں رائے گا جائیں گی، اور ہم ایسی کسی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ بنگل اور بدھ کے حملوں سے دشمن کا مقصد ان دو محاذوں کو الگ کرنا اور لبنانی محاذ کو روکنا تھا، لیکن ہمارا جواب یہ ہے کہ شہداء اور شہداء کے اہل خانہ کی طرف سے اور ہسپتالوں کے زخمیوں کی طرف سے اور آنکھیں اور ہاتھ سے محروم ہونے والوں کی طرف سے اور بہادروں اور ذمہ داروں کی طرف سے غزہ کے لوگوں کی مدد کرنے میں اپنی اخلاقی اور انسانی کوشش کرنے والوں کی طرف سے جو قتل عام، بھوک پیاس، بیماری اور محاصرے کا شکار ہیں، میں نتن یاہو سے یہ کہوں گا، دشمن کی حکومت، فوج، دشمن کے لوگوں سے کہوں گا کہ غزہ کی پٹی پر جارحیت اور جنگ بند ہونے تک لبنانی محاذ جاری رہے گا، لبنانی محاذ جب تک نہیں رکے گا۔ ان دو بڑے حملوں کے بعد، تمام شہداء، تمام زخمیوں اور تکالیف کے بعد، میں یہ بات بہت صاف اور واضح طور پر کہتا ہوں، چاہے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دی جائیں، کچھ بھی نتائج اور خدشات ہوں، اور خطے والے چاہے جس طرف کو جائیں، کچھ بھی ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ لبنان کی مقاومت، غزہ اور غزہ کی عوام کی مدد کرنے سے ہم ہرگز نہیں رکیں گے، اور یہ ہمارا پہلا رد عمل ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ دشمن کی تمام تر بربریت کے باوجود کیا وہ اپنا مقصد حاصل کر سکا؟ جس طرح غزہ کی پٹی میں قتل و غارت گری کی جا رہی ہے، دشمن پچھلے مہینوں میں اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ لہذا اس فریم ورک میں دشمن کا ہدف مقاومت کے ماحول اور بنیادوں کو نشانہ بنانا ہے، اور دوسرا ہدف مقاومت کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا ہے۔ بظاہر یہ دھماکے جنوبی علاقے میں ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ حزب اللہ سے وابستہ ادارے اور دفاتر ان علاقوں میں موجود ہیں۔ ان بڑے دھماکوں سے دشمن اس ماحول کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، مقاومت کے اس ماحول کو اداسی اور تھکاوٹ کا شکار کرنا چاہتا ہے، انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، انہیں چیخنے اور مقاومت پر ڈالنے کے لیے اکسانا چاہتا ہے۔ یہ وہ عوام سے چاہتا ہے تاکہ لوگ کہیں بس بہت ہو چکا۔ لیکن مقاومت کے دائرے میں ایسی بات نہیں۔ بعض نے یہ بات کی ہے، لیکن وہ مقاومت کا حصہ نہیں ہے، اس لیے دشمن کا یہ مقصد بھی منگل اور بدھ کے دن پورا نہ ہو سکا۔ جب زخمی ہسپتالوں میں گئے اور زخمیوں کو ڈسچارج کیا گیا، تو پوری دنیا نے ان کے حوصلے، ان کے عظیم صبر، ان کے پختہ ارادے، ان کے پختہ عزم کو اپنی آنکھوں سے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ وہ جنگی محاذوں پر واپس آنا چاہتے ہیں، اپنی ثابت قدمی پر زور دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر عہد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دشمن کو منہ توڑ جواب تھا، اور دشمن کو اپنے مقصد کے حصول سے روکنا تھا۔ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کے اہل خانہ، ان کی لگن، ان کا عزم، ان کا پختہ ارادہ اور ان کے پیغامات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں، اور در حقیقت انہوں نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے، ان کے صبر، ان کی ہمت، ان کی بہادری، ان کا ایمان، وہ دشمن سے مقابلے کا جذبہ، سب کچھ اسی مقصد کے تحت تھا کہ ہر بات میں دشمن کے لیے پیغام تھا۔ ہم نے شہداء کے جنازوں میں اس پیغام کو بھی دیکھا، ہم نے تمام دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں ایسی تقریبات دیکھیں جہاں کیسے زبردست نعرے لگائے گئے۔ میں قومی سطح پر بھی یہی کہوں گا کہ ملک نے اپنی یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بنابراہ دشمن کا خیال تھا کہ یہ جرم لبنان کے لوگوں میں مزید تفرقہ اور دوری کا باعث بنے گا، اور ان کے درمیان اختلافات پیدا کرے گا، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا ہے۔ دشمن کی تمام تدبیریں الٹا ان کے منہ پر جا پڑی ہیں۔ دشمن کا ایک اور ہدف معاشرتی بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنا تھا اور مقاومت کی حمایت کو ختم کرنا تھا، لیکن دشمن کا یہ ہدف بھی حاصل نہ ہو سکا۔ دشمن کا خیال تھا کہ وائرلیس اور پیجرز حزب اللہ کے اہلکاروں کے پاس ہیں، لیکن دشمن کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ تاہم دشمن حزب اللہ اور مقاومتی قوتوں کی بڑی تعداد کو، مجاہدوں کو مارنا چاہتا تھا۔ وہ اس عظیم تنظیم کی حمایت اور معاشرتی بنیادی ڈھانچے کو شدید دھچکا پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ میں کہوں گا کہ ناکام ہو گیا۔ میں آپ کو صاف طور سے اور تاکید سے کہتا ہوں کہ دشمن کے اہداف کسی بھی حوالے سے پورے نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابتدائی لمحات سے ہی وزارت امور داخلہ، ریاستی اور انتظامی ادارہ چاکو چوبند ہو گئے تھے، اور انہوں نے تمام معاملات کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی، اور ساتھ ہی مہاد جنگ پر ہماری پوری تیاری تھی، کیونکہ دشمن کے حملے کی توقع کی جا رہی تھی، لہذا مقاومت کی دفاعی فورسز ہر طرح سے آمادہ باش تھیں۔ اسی طرح داخلی طور پر بھی ہم ہر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار تھے، لہذا مقاومت کے قدم نہ ہی ڈگمگائے اور نہ اس کی بنیادیں ہلی ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے آپ کی کوششوں، مسلسل جد و جہد، شہدا کے پاکیزہ خون کی برکت سے اور زخمی اور ہر سطح پر تمام حکام و عہدیداروں کی قربانیوں سے 1948 سے آج تک، اس وقت تک مقاومت کو سب سے زیادہ طاقتور بنیاد اور ڈھانچہ سمجھا جاتا ہے، اور لبنان کے ہر کسی کے ساتھ دوستانہ روابط ہیں۔ مقاومت کے افراد اس جارحیت اور اس مجرمانہ کارروائی سے کسی بھی طرح متاثر نہیں ہوئے۔ ان تمام دوستوں کو جو عالمی سطح پر ہمارے بارے میں فکر مند تھے، میں انہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طاقت ہر طرح مضبوط، منسجم اور مربوط ہے۔ ہماری صلاحیتیں اور مہارتیں اپنے عروج پر ہیں، ہماری تیاریاں بہترین ہیں، اور جو کچھ ہوا اس سے ہماری بنیاد، ہمارا عزم اور ارادہ، ہماری ہم آہنگی، ہماری توانائیاں اور ہمارے کمانڈ سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور اسی طرح اس نے ہماری میدان میں موجودگی اور ہماری ہم آہنگی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کے برعکس یہ ہمارے عزم کو بڑھانے اور پھیلنے کا سبب ہے۔ خیر، اس گفتگو کا تعلق دشمن کو اہداف حاصل کرنے سے روکنے کے ساتھ تھا، لہذا دو محاذوں کو الگ کرنے کا مقصد حاصل نہ ہو سکا، اور نہ ہی مقاومت کی بنیاد کو ہلانے کا ہدف حاصل ہوا۔ ہمارا دشمن احمق اور بے عقل ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے پاس بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن اس نے سب کو دکھا دیا کہ دشمن بیوقوف ہے اور احمق ہے، احمق ترین۔ اب تک دشمن نے نہیں سمجھا کہ روحانیت اور ایمان کی گہرائی کیا ہے، کیا ہوتی ہے، دفاع و جہاد کا ماحول اور مقاومت کے لوگ کیسے ہیں، اور وہ نہیں سمجھا۔ نیز قومی سطح پر بھی دشمن کو ان حقائق کا ادراک نہیں ہے۔ خیر، آخری نقطے کے متعلق میں کہوں گا کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران شمال کا مسئلہ اٹھایا گیا تھا، مقبوضہ سرزمین کے شمال کا کہہ رہا ہوں۔ دشمن کے درمیان کہا جاتا ہے کہ حکومت اپنی فوج کا زیادہ حصہ شمالی محاذ کی طرف منتقل کرے، اور اس بارے میں مختلف قسم کے بیانات دیے گئے، اور بعض نے کہا کہ دشمن کا مقصد عسکری کاروائیوں کو بڑھانا ہے، یا یہ کہ دشمن وسیع اور بڑی جنگ کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، اور آنے والے دنوں میں حقائق واضح ہو جائیں گے، لیکن جو باتیں شمال کے بارے میں کہی جاتی ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ شمال کا مسئلہ دشمن کے لیے بہت اہم ہے، شمال کی لڑائی دشمن کے مقاصد کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ دشمن کے مقاصد کیا تھے، بالخصوص شمال کے لیے؟ جو نتن یاہو نے اپنا مقصد بیان کیا ہے، اس کا مقصد شمالی علاقوں میں اپنے شہریوں کو بھیجنا تھا، واپس بھیجنا تھا، اسے جنگ کے مقاصد میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی ان کے تین مقصد تھے، غزہ کی تباہی، غزہ کے بارے میں انہوں نے تین مقاصد کا اعلان کیا تھا، پھر پناہ گزینوں اور آبادکاروں یعنی غاصبوں کے شہریوں کو مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں میں واپس لوٹانا، دراصل ان کا چوتھا مقصد بن گیا ہے۔ تو اے نتنیاہو، کیا تمہاری ان حرکتوں سے یہ کام ہو جائیں گے؟ تو اب تمہاری ساری حکومت، تمہاری ساری فوج، سارے مل کر کوششیں کر لو، ہمیں دھمکیاں دو، چیلنج کرو۔ ہم 8 اکتوبر سے تمہارے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں نتن یاہو اور دشمن کی فوج اور حکومت سے کہتا ہوں، تم اپنے شہریوں کو شمالی علاقوں میں واپس نہیں لوٹا سکتے۔ تم قابض لوگ اپنے غاصب رہائشیوں کو مقبوضہ اور شمالی علاقوں میں واپس نہیں بھیج سکتے ہو۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اس مقصد تک نہیں پہنچ سکو گے۔ میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، اگر کچھ کر سکتے ہو تو آگے بڑھو اور کر کے دکھاؤ۔ تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، میں نے پہلے دن سے کہا ہے، تقریباً ایک سال گزر چکا ہے اس بات کو۔ تمہارے سامنے واحد راستہ غزہ کی پٹی پر جارحیت اور جنگ کو بند کرنا ہے۔ غزہ کے رہنے والوں اور مغربی کنارے کے خلاف جنگ کو روکنا لازمی ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ کارآمد نہ ہوگا۔ نہ فوجی اضافہ و کشیدگی، نہ قتل و غارت، نہ دہشت گردی، نہ وسیع جنگ، ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ تم ویسے بھی اپنے باشندوں کو انشاءاللہ واپس شمال میں نہیں لا سکتے۔ اس کے برعکس اگر تم کوئی اقدام کرتے ہو تو تمہارا کوئی بھی ہمارے خلاف اقدام شمالی علاقوں سے تارکین وطن کی تعداد میں صرف اور صرف اضافے ہی کا باعث بنے گا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، 11 مہینے ہو گئے تم اس حوالے سے کوشش کر رہے ہو اور میں تم سے اس مخصوص فریم ورک میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ہمارا عزم و ارادہ ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکے، تم اس کے آگے بے بس ہو۔ ایک اور نقطہ جس پر مجھے مختصر طور پر واضح بات کرنی ہے، شمالی علاقے کے اس بیوقوف کمانڈر نے لبنانی سرزمین کے اندر بھی سیکیورٹی بیلٹ بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ سب سے پہلے ہماری خواہش ہے کہ تم لبنان کی سرزمین میں داخل ہو، ہم واقعی چاہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ سرحدی علاقوں میں مقاومت نے ان کی بکتر بند گاڑیوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا اور تباہ کیا ہے۔ ہم کسی سپاہی یا ٹینک کی تلاش میں ہیں تاکہ اسے ہم نشانہ بنا سکیں۔ ہم دن رات اس کام کی تلاش میں ہیں اور ہم ہر روز اس کی جستجو کر رہے ہیں۔ فوجی مقامات کا تعین کرنے کے لیے معلومات اور انٹیلیجنس ڈیٹا کی تلاش میں ہیں۔ لیکن اگر تم داخل ہونا چاہتے ہو لبنان میں تو خوش آمدید، اگرچہ دشمن جسے دھمکی سمجھتا ہے ہم اسے ایک موقع سمجھتے ہیں، بلکہ ایک تاریخی موقع سمجھتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ دشمن ہماری طرف آئے اور ہم اس کی تمنا کرتے ہیں۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ دشمن ایک سیکیورٹی بیلٹ بنا کر شمال میں آباد کاروں کو واپس لوٹانا چاہتا ہے تاکہ وہ وہاں بحفاظت زندگی گزار سکیں۔ یہاں میں کچھ یاد دلاؤں کہ جب ماضی میں 1982 سے 2000 کے دوران جنوب میں ایسے ہی حفاظتی پٹی بنائی گئی، ایک بیلٹ جو کافی مشہور ہے، اور ایک مقبوضہ سرحدی پٹی بنائی گئی، اور یہ انہیں اچھی طرح یاد ہوگا۔ ان کے تمام حسابات اور موازنے غلط ہیں۔ 1982 اور اس سال کے بعد مزاحمتی جماعتیں بنی، مزاحمتی گروہ بنے اور حزب اللہ بنی۔ 1982 کے بعد تمام مزاحمتی گروہ، حزب اللہ اور عمل ملیشیا اور قومی مزاحمتی گروہ اپنی مختلف جماعتوں کے ساتھ، جماعت اسلامی، اسلامی توحید کی تحریک، سب اسلامی مزاحمت کے دائرے میں چل رہی تھیں۔ اس میں ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ جنوبی علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے ہماری لڑائی لبنان کے اندر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 1982 میں ہماری کاروائیاں لبنان کے اندر اور سرحدی پٹی کے علاقے میں ہوئیں، اور دشمن کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ دشمن ہماری سرزمین سے نکل جائے۔ تاہم 1999 کے بعد سے مساوات بدل گئی، طریقے بدل گئے، طور طریقے بدل گئے۔ ہم نے آباد کاروں کو نشانہ بنایا، اس وقت میں انہوں نے عام شہریوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ہم نے بھی یہ مساوات قائم کی، اس لیے ان برسوں کے دوران شمالی علاقہ جات میں کاروائیاں نہیں کی جا رہی تھیں۔ لیکن آج صورتحال مختلف ہے۔ اگر تم لبنان کے اندر حفاظتی پٹی بناؤ گے، لبنان کی سرزمین کے اندر یا اس علاقے کے اندر کاروائیاں کرو گے، تو میں تم کو متنبع کرتا ہوں کہ اس صورت میں مقبوضہ فلسطین کے شمال میں فوجی اڈوں، بیرکوں، فوجی مراکز، تنصیبات، آباد کاروں، قصبوں اور شہروں کو نشانہ بنایا جائے گا، بلکہ ہماری کاروائیوں کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ اور یہ حفاظتی پٹی جو تم بنانا چاہتے ہو خود تمہارے لیے جہنم بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو براہ کرم ایسی حفاظتی بیلٹ بنا لو۔ اس صورت میں تم دیکھو گے کہ سینکڑوں زخمی لوگ جو منگل و بدھ کو زخمی ہوئے تھے اور اب تمہارے ساتھ لڑنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ لڑنے اور تمہارے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لہذا جو شک و شبہ تمہاری نظر میں ہے غلط ہے۔ بہرحال میرا آخری نقطہ یہ ہے کہ جو جائے رہیت ہوئی یہ ایک بہت بڑی جاہریت تھی اور کہا جاتا ہے کہ بے مثال ہے، اور اس کا مکمل انصاف پر مبنی بدلہ لیا جائے گا، جہاں سے وہ ذمہ دار ہے اور جہاں سے وہ نہیں ہے، جہاں سے شک ہے اور جہاں سے شبہ نہیں ہے، ہر چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے مکمل بدلہ لیا جائے گا۔ آج میں تم کو مختلف انداز میں بتاتا ہوں اور تم کو اس کی شکل، وقت، جگہ اور مسائل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم اس بارے میں خبریں سنو گے، ہمارا جواب بہت مناسب ہوگا، بہت سخت ہوگا، اور یہ کہ کس وقت ہوگا، وقت میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ کا جواب مل جائے گا اور ہمارا جواب حتمی اور یقینی ہے۔ اب ہم اس انتہائی اہم اور سخت جنگ کے ایک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے شہدا کی روحوں کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں، شہدا کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت اور صبر کی دعا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان جانثاریوں اور قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میں تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، اور میں خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ وہ بحفاظت اپنے خاندانوں کے پاس واپس لوٹ آئیں، محاذ جنگ پر واپس آئیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ لبنان کے لوگوں اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنے والوں کے دلوں کو سلامت رکھے، وہ لوگ جو ثابت قدم ہیں، وہ جو ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور ان سب کے لیے اجر و ثواب لکھ دے، اور یہ بھی کہ ہمیں کچھ سیاسی شخصیات اور میڈیا کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، اس بدصورت میڈیا کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ایسے قیمتی قومی مناظر کو تباہ و ضائع کر دیں۔ آج لبنان کو ایسی یکجہتی، ایسی ہم آہنگی اور دشمن کے خلاف ایسے مضبوط موقف کی اشد ضرورت ہے، جس کی وجہ سے دشمن کو اپنے مقاصد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آئندہ بھی سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدایا ہماری قوم، ہمارے عزیزوں اور فلسطین و غزہ کے لوگوں کے عزم کو مضبوط فرما، ان کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دشمن اور صیونی حکومت کے مقابلے میں ان کی مدد کرے اور ان کی استقامت اور ہمت میں اضافہ فرمائے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ جنگ کے تمام محاذوں، مقاومت کے محور پر لڑنے والے جوانوں اور مجاہدین کی مدد فرمائے تاکہ ایک تاریخی فتح حاصل ہو، اور نتنیاہو اور دیگر اپنی حکومت کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کی ادبیات کے مطابق وہ اپنی حکومت کو تیسرے مرحلے کی تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ خود غرضیاں، یہ خود پسندی، یہ ان کا احمقانہ تکبر ان کی حکومت کو تباہ کر دے گا۔ ان کی حکومت ویل یعنی جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ دن، مہینے، ہفتے ہمارے لیے ہیں، اور ممکن ہے کہ دشمن کے ساتھ ہماری جنگ کا افق مزید وسیع ہو اور اس دفاع جہاد کا سلسلہ طویل ہو جائے۔ اس حوالے سے ہم اللہ کے حکم سے ہمت، جرت اور بہادری کے ساتھ استقامت اور مزاحمت کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔